فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کے خلاصہ درس قرآن میں آیت نمبر 39 تک کا خلاصہ ذکر کیا گیا، لیکن اس سے دو آیت قبل ایک شرعی مسئلہ یہاں پر موجود ہے جس کی توضیح سمجھنا ہم تمام پر لازم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے حوالے سے اور جنت میں رہنے کے حوالے سے ایک لمبی تفصیل قرآن مجید نے سورۃ الاعراف میں بھی ذکر کی ہے اور یہاں سورۃ البقرہ میں بھی ذکر کی جا رہی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے جنت میں ان سے لغزش دی اور ان کو دوسری جانب مائل کیا اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آگے فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، حضرت آدم علیہ السلام نے درخت سے کھانے پر جب زمین پر آپ آئے تو ایک لمبا عرصہ کئی سو سال آپ نے اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کی، جس کو قرآن کریم یہاں ذکر کر رہا ہے کہ فتلقى آدم من ربه كلمات، پھر اللہ رب العالمین نے خود آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، فتاب علی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ التواب الرحیم، کہ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام والا، اس میں صرف ایک بات قابل غور ہے جو ذکر کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھی تھی آپ پر اور آپ کی زوجہ حضرت حوا پر کہ یہ جو درخت ہے اس سے آپ نے نہیں کھانا ہے۔ وہ درخت سے حکمت کے اعتبار سے اور ہزارہا حکمتیں، حضرت آدم اس کے قریب ہوئے اور اس سے دانہ کھایا اور آپ زمین کی طرف آئے اور اللہ رب العالمین نے پھر آپ کے اس رجوع پر چند کلمات آپ کو توبہ کے لیے آپ کے دل پر اتارے، اور اس کی تفصیل سورۃ البقرہ کی ان آیات کی تفصیل ہمیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہونا یہ محال ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور معصوم یعنی عصمت، اور یہ عصمت نبی کا ملکہ اور خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے۔ بخاری شریف میں مسئلہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء کرام شرک کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب ہے، خیانت ہے، جہل ہے وغیرہ، صفات ذمیمہ یعنی بری عادتوں سے، نیز ایسے افعال، ایسے کام جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں۔ اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے. اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی, یعنی جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے, کبیرہ تو صدور ہی نہیں ہے, لیکن یہ گناہ جو ہے وہ صغیرہ ہے, اس کا ارتکاب کرنا, اس سے انبیاء کرام صغیرہ گناہ سے بھی جان بوجھ کر اس سے میں ملوث ہونے سے اعلان نبوت اور اعلان نبوت کے بعد دونوں صورتوں کے اندر انبیاء کرام معصوم. بالکل عامیانہ تقریر میں سمجھ لیں, اللہ ان کو کیوں معصوم بناتا ہے سوال ہے, اور دیگر کو معصوم کیوں نہیں بناتا؟ اللہ ان کو معصوم اس لیے بناتا ہے کہ ان میں دین کو محفوظ, دین کو ان میں جمع کرنا ہوتا ہے, محفوظ کرنا ہوتا ہے, وحی کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کا کلام قرآن اور وحی ان میں محفوظ ہوتی ہے, اور ملاوٹ تبدیل کر دینا اس سے وہ معاف رہیں اور محفوظ رہیں, یہ عقل بھی چاہتی ہے تاکہ انسانوں کے لیے جو ہدایت ہو تو ایک ایسی ذات تو ہو جس پر اعتبار کیا جائے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ بالکل کامل ہے, عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے. ہاں, انبیاء کے بعد چاہے وہ صحابہ ہوں, اولیاء ہوں, دیگر ہوں, ان کا معصوم ہونا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ معصوم بنانے کی جو ضرورت تھی وہ نبی کو بنا کر وہ کام کر دیا گیا ہے, آگے ضرورت باقی نہیں ہے. تو جب آگے ضرورت باقی نہیں ہے تو وہ معصوم نہیں, ان سے حفاظت کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عنایات میں تقوی و طہارت کی وجہ سے اس حلقہ نور کے اندر تقوی میں رہتے ہیں, یاد الہی میں رہتے ہیں, اور وہ بھی گناہ نہیں کرتے, لیکن ممکن ہے ان سے ارادتاً جان بوجھ کر کہ جانتے ہوئے وہ خطا کر جائیں اور گناہ کر جائیں, یہ ان کے لیے ممکن ہے, اور پھر وہ دوبارہ رجوع فوراً کر لیتے ہیں اور صدق دل سے معافی طلب کر لیتے ہیں. یہ عقیدہ محفوظیت کا ہے. معصومیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے ارادتاً جان بوجھ کر آمدن انٹینشن کسی صورت کے اندر, نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد گناہ کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہو سکتا. گناہ کبیرہ اور صغیرہ تو دور کی بات ہے, حضرت صدر الشریعہ فرماتے ہیں وہ افعال, کیونکہ وہ ماڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے, اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں, ایک تو دین ان میں محفوظ ہوتا ہے, دوسرا ان کی شخصیت اخلاق کے حوالے سے, اگر ان کے اندر کوئی ایسے غیر اخلاقی حرکات آ جائیں تو لوگ ان سے تنفر کر کے بھاگ جائیں گے. تو جو دین, ان دین کا جو ان کو کامل مظہر بنایا ہے وہ تو چیز ڈیلیور نہیں ہو پائی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان سے ارادتاً, بار بار میں جملہ کہہ رہا ہوں, ارادتاً گناہ نہیں ہوتا, جیسے ہم سے ہوتا ہے, ہم جانتے, ہم بالکل پارسائی کے ساتھ رہتے ہیں, غیر نبی انسان جو ہے وہ چاہے تقوی و طہارت میں اللہ کے ولی ہوں یا جو بھی ہوں, غیر نبی وہ تقوی و طہارت کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے, وہ بچتے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے, اور گناہ اس فعل کو کہتے ہیں کہ غلطی کو غلطی جان کر, غلط کو غلط جان کر پھر بندہ اس کا جو ارتکاب کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. اور انبیاء کرام سے اللہ رب العالمین اس چیز کو عصمت کے وصف کے ذریعے روک دیتا ہے کہ وہ غلط کو غلط جان کر اس میں انوالو ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں, بھول ان پر طاری ہو جاتی ہے, اور بھول اللہ اس لیے طاری کرتا ہے کہ اس سے بے شمار حکمتیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں, اس لیے ان پر بھول کو طاری کرتا ہے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ بھول آ گئی اور آپ نے گندم کا دانہ کھایا. بات میری مکمل نہیں ہوئی ہے, گندم کے دانے کے حوالے سے بات آگے چلے گی, لیکن غیر انبیاء کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں. ہاں, متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک, لیکن ان سے گناہ کا ہو جانا ارادتاً یہ ممکن ہے, ممکن ہے, پھر وہ توبہ بھی کرتے, پھر اللہ رب العالمین ان کو پھر بڑا درجہ عطا فرماتا ہے. قرآن کریم میں ان کا ذکر موجود ہے کہ رجوع کرنے والے, توبہ کرنے والے, ان سے مراد وہی ہے. مجھ سے ایک دفعہ کسی ٹی وی کے پروگرام میں کالے نے پوچھا تھا کہ ہم جو ہے ان سب کو معصوم مانتے ہیں, تو میں نے عرض کیا کہ ان کو معصوم ماننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ معصوم بنانے کی جو وجہ تھی وہ وحی کو محفوظ کرنا تھا, تو وحی کو اور دین کو انبیاء کو بنا کر کر دیا گیا. انہوں نے کہا نہیں, غیر انبیاء میں ائمہ کو بھی معصوم ہونا ضروری ہے. ہم نے کہا اب کیا ضرورت باقی رہی ہے, ہم نے ہمارا جو عقیدہ تو ہم نے بتا دیا کہ نبی کو معصوم بنانے کی ضرورت یہ تھی کہ وحی کو محفوظ کرنا تھا. تاکہ لوگوں کو یہ شک نہ گزرے کہ جناب یہ ملاوٹ کر دیتا ہے، ہمارے سامنے اور ہوتا ہے پیچھے اور ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کس لیے؟ صرف وحی کو محفوظ کرنے، اور وحی کی عملی شکل کے کردار کو محفوظ کرنے، اس کی پریکٹیکل۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساری انسانیت کے لیے ایک ماڈل شخصیت، پریکٹیکل لائف کس کی فالو کی جائے گی؟ تو ایک تو تھیوری اور اس کے ساتھ پریکٹیکل، یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو حصول جو آیا وہ اور اس پر جو انہوں نے پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا ہو بہو وحی کے مطابق، ان کو محفوظ کرنا تھا تاکہ وہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ماڈل بن جائے۔ ہاں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ تو کیسے، ان کو تو بات مانی جائے گی، یہ تو گناہوں سے محفوظ ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے تو ہو نہیں سکتا، ان کے علاوہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کے علاوہ کس لیے ضرورت ہے؟ کہ وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تشریح کرتے ہیں، نبی کی مراد و مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ مقصد تو آپ بھی بیان کرتے ہیں، ممبر پر تو آپ بھی تو کالا جبہ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا پھر آپ معصوم کیوں نہیں؟ اگر شرط یہ ہو کہ دین کے مبلغ کے لیے بھی معصوم ہونا شرط ہے تو آپ مبلغ نہیں ہیں۔ کہنے لگے جی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ معصوم کیوں نہیں ہیں؟ تو لہٰذا عقلاً بات بالکل اہل سنت کی سمجھ میں آتی ہے کہ معصوم بنانے کی جو وجہ تھی وہ وحی کو محفوظ کرنا تھا، وہ اللہ رب العالمین نے حضرت انبیاء پر کر دیا۔ انبیاء کرام میں ایسے افعال، کیونکہ آگے جو آیت حضرت آدم کے لیے آ رہی ہے پہلے قانون سمجھیں، ایسے افعال ایسے کام جو وجاہت و عزت اور مروت کے خلاف ہوں خدا اس سے بھی ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازار میں کھڑے ہو کر کھانا، لوگوں کے پر چیخو پکار کرنا، بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، یہ خلاف مروت کام ہے، منصب کے خلاف کام ہے۔ گناہ تو گناہ، اللہ رب العالمین خلاف وجاہت اور خلاف کرامت کام، جو ان کی شخصیت کے ساتھ زیب نہیں دیتی، اللہ رب العالمین اس سے بھی ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا تو پھر یہ جو کام ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، یہ کیا چیز ہے پھر؟ تو ہم نے کہا یہ چیز ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ تو جس قرآن سے کہہ رہے ہو تو قرآن نے خود اس مسئلے کو واضح کیا ہے، سورۃ الاعراف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے واضح طور پر، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے تو شیطان اس وقت آپ کے پاس آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا صورتیں کی، تو وہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ اس میں رہو گے۔ تو لہذا ایک تو یہ درخت جو ہے نا، اس سے کھانے کا منع نہیں کیا، وہ دوسرا درخت، اور آپ کو کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ کھاؤ گے تو پھر ہمیشہ کے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے صرف وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آیت نمبر 21 سورۃ الاعراف، شیطان نے قسم کھائی، وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا انی لکما لمن الناصحین، کہ بے شک میں جو آپ کو اس درخت سے کھانے کا کہہ رہا ہوں تو میں آپ دونوں کا بے حد جو ہوں وہ خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم نے سوچا کہ ایک بندہ اللہ کی قسم، سب سے پہلی جھوٹی قسم کھائی، اور وہ اللہ کے نیک بندے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین جل والا کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ادھر پھر آپ نے اس کے کہے پر، اعتماد دلانے پر وہ دانہ کھایا، اور جب دانہ کھایا تو پھر وہ دانہ کھاتے وقت پھر بھی اگر ذہن میں کچھ رہے تو پھر آپ سورہ آراف سے سورہ طہ میں آ جائیں۔ سورہ طہ میں اس مسئلے کو اور کلیئر کیا گیا، اور ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کریم کے کسی بھی سبجیکٹ یا موضوع کو جب آپ زیر بحث لائیں، ڈسکس میں لائیں، تو پہلے دیکھیں وہ ٹاپک کہاں کہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب حضرت آدم کا یہ مسئلہ جو سورہ بقرہ میں، وہاں سے ہمارے لیے کلیئر نہیں ہو رہا کہ بس دانہ کھایا اور جنت سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، سورہ آراف میں آئے تو مسئلہ اور کلیئر ہوا، وہاں پر تھوڑا اور ڈیٹیلس، کیونکہ قرآن کے اجمال سے بات کرتا ہوں کہ تفصیل سے، وہاں یہ بتایا کہ نہیں، شیطان نے جو قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ وہ درخت نہیں، آپ کھا لیجئے، اور اس سے منع نہیں کیا گیا، اس سے پتا چلا کہ آپ نے اس پر اعتماد کیا۔ سورہ طہ میں جا کر بالکل اس کا گویا کہ اینڈ بیان کر دیا، اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، ہم نے آدم سے عہد لیا تھا۔ سورہ طہ آیت نمبر 115 میں ذکر ہو رہا ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، من قبل، اس سے پہ، فنسیا، آدم بھول گئے، اب اللہ خود کہہ رہا ہے فنسیا، آدم بھول گئے، ولم نجد لہو عزما، اور جو کام انہوں نے کیا ہم نے اس کام میں ان کا ارادہ نہیں پایا. تو جب تک عزم نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر قرآن نے واضح کر دیا, ہمیشہ یہ آیت سورہ طہٰ کی یاد رکھیں, حضرت آدم علیہ السلام کا جو وہ کام تھا وہ عزمن نہیں تھا, ارادتن نہیں تھا, انٹینشن نہیں تھا, اور اس پر قرآن کی آیت نص موجود ہے. اب اگر کوئی قرآن یہ کہے آدم علیہ السلام کے لیے گناہ کا لفظ کرے تو بدترین قسم کا گمراہ ہے اور قرآن کی آیت کا منکر قرار پاتا ہے. جب جس رب نے یہ بات کی ہے اسی رب نے سورہ طہٰ میں حضرت آدم کے دل اور ان کے فکر اور ان کا ارادہ کیا تھا وہ ذکر کیا, فرما فنسیا, بس وہ بھول گئے, بھول گئے. اور انبیاء کرام کا بھلایا جانا بے شمار حکمتوں میں ہوتا, اگر وہ بھولتے نہیں تو تم کہاں ہوتے اور میں کہاں ہوتا, یہ زمین کہاں ہوتی. راس پہلے قرآن کہہ چکا تھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ رب العالمین نے بنانا تھا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت میں خلیفہ بنایا, فرما انی جائل فی الارض خلیفہ, میں نے زمین میں اپنا نائب بنایا ہے. تو یہ بات تو اللہ نے پہلے کر دی تھی کہ یہاں کے نہیں ہے زمین کے. اب زمین تک جانے کے لیے یہ ساری حکمتیں سامنے آئی ہے, اور اس حکمتوں کے اندر بندے کا رب کی طرف رجوع کرنا کیسا ہے, مقام انبیاء کیسا, انابت کیسا, فرمان برداری کیا ہے, یہ تمام چیزیں بھی آنے والے انسانوں کو بتا دی گئی ہے. کہ دیکھیے کہ حضرت آدم کا زمین پر تو آنا تھا ہی تھا, لیکن پھر یہ بندہ جس کو ہم نے اتنی عظمت عطا فرمائی تو وہ اپنے رب کی اطاعت میں, فرمان برداری میں, مانا کہ وہ کام اس سے بھول کر ہوا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے حضور رجوع اور توبہ کرتا رہا, تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بڑائی بیان کرتا رہا. تو یہ اللہ کے فرمان برداروں کا ایک عمل جو تھا, وہ زمین پر آنا, زمین کی آبادی کا ہونا, انسانوں کا بسنا اور موت و حیات کا قائم ہونا, جنت و دوزخ کا پورا سلسلہ چلنا, پوری انسانیت اور حکمت الہیہ جو اس کائنات کے ساتھ موجود ہے اس کے ظہور کی وجہ آپ بنے ہیں, اور ساتھ میں اللہ کی اطاعت میں بندے کو کیسا عاجز فرمان بردار مطیع ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں ایک واقعے اس گندم کے واقعے کے ساتھ واضح ہو گئی ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا, ولم نجد لہو عزما, ہم نے ان کا قصد نہیں پایا, یعنی نافرمانی کا قصد نہیں فرما. ہم سے جو گناہ ہوتا ہے ہمارا قصد ہوتا ہے, ارادہ ہوتا ہے, ہم جان کر کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے, اور جو چیز بھول کر کی جائے تو حضور سید عالم کی حدیث مبارکہ نا کہ بھولے کے اوپر اللہ رب العالمین سوئے ہوئے کے اوپر, بھولے کے اوپر, کیونکہ اس کا اختیار ہی نہیں, اللہ کا قلم اٹھ جاتا ہے. تو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا ان پر بھول کو طاری کرتا ہے, ظاہر لفظ کر رہا ہوں نسیان, اس نسیان سے ہمارے لیے کئی بھلائیاں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں سلا دیا گیا, للۃ التاریس میں بخاری مسلم میں موجود, سرکار لوٹ رہے ہیں اور رات کا وقت تھا, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا گیا, اور حضور سید عالم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال دیکھو رات کا وقت ہے اور ایسا کرو کہ تم سفر میں بھی ہم تھک گئے آرام کر رہے ہیں, تم وہاں بیٹھ کر فجر کو دیکھو, فجر جیسی نظر آئے گی تو ہم سب کو اٹھانا. حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کی ڈیوٹی تھی وہ بیٹھ گئے, حضرت بلال کو بھی نیند لگ گئی, اب وہ بھی سو گئے, سب سو گئے, سورج سر کے اوپر آ گیا. مسلم بخاری کے اندر موجود ہے اور یہ میرے سامنے موتا امام مالک ہے, ابھی حدیث نمبر 26. سورج جب سر کے اوپر آ گیا تو سب سے پہلے آنکھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی کھلی, پھر حضرت عمر کو اٹھایا, پھر دونوں جا کر سرکار کے سرانے کھڑے ہوئے اور تعجباً اللہ اکبر اللہ اکبر, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فجر کا وقت جاگ گیا تو دن نکل آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اس کو اسی طرح پائیے جیسا گندم والا واقعہ ہے. حضور نے فرمایا ہم یہاں پر نہیں نماز پڑھیں گے کیونکہ یہاں شیطان کا دخل ہے, ایک بڑی زبردست تقریر اس پر ہو سکتی ہے. فرما ہم آگے جائیں گے, آگے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی قضا کی ہے. اور پھر حضور نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا وہاں پر, جو اس کو میں گزشتہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, سرکار فرماتے ہیں انی لانسا, میں بھولتا نہیں ہوں, او انسا, بھلایا جاتا ہوں. انی لانسا, میں بھولتا نہیں ہوں, او انسا, بھلایا جاتا ہوں, لأسنّ, تاکہ تمہارے لیے کوئی نیا طریقہ نکلے. یہ حضور کا خطبہ, بڑی حکمت بڑی بات ہے. فرما انی لانسا, میں بھولتا نہیں ہوں, او انسا, مجھے بھلا دیا جاتا ہے. کیوں؟ لأسنّ, تاکہ تمہارے لیے آسانیاں اور تمہارے لیے ترقی نکلے. یعنی تمہارے ساتھ اگر یہ واقعہ ہوتا تو تم کیا کرتے,
اور حضور کی زندگی ایک نمونہ ہے عمل کا، تو حضور پر یہ طاری کیا. لیکن اب آپ دیکھیے وہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، اور ہماری ماں حضرت عائشہ جب تہجد کے بارے میں حضور سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، سرکار کی عادت تھی عشاء کی نماز پڑھ کے آرام فرماتے اکثر، اور رات کا جو آخری پہر ہے جو فجر سے آنے کا ٹائم جو سحری کا ٹائم ہوتا اس وقت حضور اٹھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے، اور تہجد کی نماز سے رکتے تو فجر کا وقت داخل ہوتا، حضرت بلال اذان دیتے، حضور حجرے سے تشریف لاتے اور فجر کی نماز پڑھاتے. ہماری ماں حضرت عائشہ، کیونکہ یہ ایک نماز جو تہجد کی ہے حضور پر ایک زائد ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، حبیب آپ پر تہجد کی نماز ایک اضافی نماز ہے. حضور پر چھ نمازیں، پانچ وہ اور مرتبہ اور مقام کے حوالے سے، پھر چھٹی جو ہے وہ تہجد کی نماز. تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس اپنے ڈر کو واضح کیا اور اپنی سوال کو واضح کیا، شاگرد ہیں حضور کی، کہ یا رسول اللہ آپ یعنی کہنا یہ چاہ رہی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں تو کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ ہی نہ کھلے. تو حضور نے شاہ فرما دیا اے نیا تنا مان ولا یا نام قلبی، عائشہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا ہے، یعنی ہم ہوش میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام اگر سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں حضور نے اگر وضو کیا ہے تو بیان جواز کے لیے کیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سو رہے ہیں اور آپ کی سانسیں تیزی سے چل رہی ہیں، یعنی آواز جو آتی ہے ہلکی وہ تیزی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، باقاعدہ سنا گیا اٹھے اور حضور نے نماز پڑھائی، جبکہ نیند جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے. نیند جو ہے وہ ناقص وضو ہے، اس لیے کہ ناقص وضو ہونے میں تھوڑا تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دماغ نیند طاری ہوتی ہے تو اس کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو سبیلین یعنی پیشاب کے دونوں جگہوں سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا یہ بہت ممکن ہو جاتا ہے. تو اس غفلت کی وجہ سے نیند کو ناقص وضو کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سو رہے ہیں کہ بغیر ٹیک لگائے اور اس طرح کہ آپ کی سورین اور مقعد جو زمین پر جمع ہوا ہے تو اس نیند سے وضو نہیں جاتا. تو نفس نیند ناقص وضو نہیں ہے، لیکن وہ نیند کہ جو غفلت کی طرف لے جائے، جیسے ٹیک لگایا تو ایک آسرا ہو گیا. اب یہ نیند اور اس نونی میں بڑا زبردست فرق ہوتا ہے کہ اس میں ٹیک نہیں لگایا، یا اس طرح سویا ہوا ہے کہ اس کو نیند کا جھٹکا آیا، جھٹکا اس طرح ہے کہ ایک طرف کی مقعد اس کی یعنی ایک طرف کا حصہ بدن کا اڑ گیا، اس کا سورین اڑ گئی، تو یہ وہ غفلت اس کے اوپر انتہائی طاری ہو گئی ہے. اس وقت فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ جناب اس کا وضو ٹوٹ گیا، یا اس نے ٹیک لگا کر سو رہا ہو تب بھی. اب تو جب ٹیک لگایا ہوا تو مکمل جمع ہوا، اب کیسے پلٹے گا. لیکن اگر اس نے ٹیک لگایا تو مکمل غفلت اس کے اوپر طاری ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا. سونے سے تو بدرجہ اولا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تو سرکار سو رہے تھے لیکن حضور اٹھے، دونوں عمل حضور ثابت ہے. اٹھ کر حضور نے بعض دفعہ حضور نے وضو بھی کیا ہے، بعض دفعہ وضو نہیں کیا، اور آپ نے جو ہے کہ وہ نماز پڑھائی. بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کرنا شروع کر دیا کہ فجر کی نماز بغیر وضو کے، او جاہلوں وہ حضور کا خاصہ ہے، وہ حضور کا خاصہ ہے. کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے دیکھنا، حدیث اور ہے سنت اور ہے، اس کو پھر آگے چل کر کسی جگہ پر ہم ڈسکس کریں گے. سنت اور ہوتی ہے، حدیث اور ہوتی ہے. سنت اس قانون کو کہتے ہیں، حدیث سرکار دو عالم نے گیارہ شادیاں کی، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا، کہاں لکھا؟ حدیث میں. تو عمل کرو گے تو یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے. سنت وہ طریقہ ہوتا ہے قانون کا جس پر عمل کیا جاتا ہے. خیر موضوع در جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور بعض دفعہ وضو نہیں فرمایا. تو جب وضو نہیں فرمایا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر وہ غفلت نہیں طاری ہوتی انبیاء کی، کہ جو بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرے. یہ تو چھوڑیے آپ، یہ تو رہنے دیجئے. اللہ انبیاء کو ایسا پاکیزہ بناتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو پیتے تھے. ٹھیک ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بدن پر وضو کا پانی ڈالا. مثال کے طور پر میرا اور آپ کا وضو نہ ہو تو ہمارا بدن جو ہے وہ مانن حدث میں ہے، ایسی ناپاکی کے اندر ہے کہ جس کو دھونا ضروری ہے. اور حدث کہاں پر لگا ہوا ہے؟ اعضائے وضو پر. ہاں اگر بندے کو ایسی کیفیت طاری ہو گئی جس میں غسل واجب ہوتا ہے پھر تو سارا بدن حدث میں ہے، پھر تو سارا بدن دھویا جائے گا، پانی بہایا جائے گا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ جو ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک بال بھی اس میں خوش نہ رہے، وہ کس صورت میں؟ جب غسل واجب ہو جائے. لیکن غسل واجب نہیں ہوا، آپ نے استنجا کیا، آپ یہ سبیلین سے کوئی چیز خارج ہوئی، وضو کی حاجت ہوئی ہے، وضو کی حاجت ہوئی ہے، غسل کی حاجت نہیں ہوئی. تو وضو کی حاجت میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے اعضاء وضو ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر، پاؤں، یہ موضع وضو ہیں، وضو کی جگہ ہے، اس پر حدث ایک قسم کی ناپاکی موجود ہے. لیکن یہ وہ ناپاکی وہ نہیں ہے جو وہ ہے. اب جب بھی بندہ نماز کے لیے جائے گا تو ان اعضاء کو دھوئے گا، پانی جب لے گا ایسا پانی لے گا جو طاہر و مطہر ہو، ایسا پانی ہو کہ جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، استعمال شدہ نہ ہو. وہ پانی لے کر جب بندہ ہاتھ پر ڈالے گا تو وہاں پر ڈال رہا ہے جہاں حدث موجود تھا. اب وہ پانی جو تھا وہ پاک کرنے والا، پاک بھی تھا اور پاک کرنے والا بھی تھا، لیکن ایسی جگہ پر اس نے ڈالا جس جگہ پر حدث موجود تھا. اب وہ پانی جب گر گیا تو اس نے اس حدث کو اپنے ساتھ لے لیا. اب جو قطرے ٹپک رہے ہیں وہ پاک تو ہیں، لیکن اس پانی کے اندر پہلے دو کوالٹی تھی، وہ پاک بھی تھا، پاک کرنے والا بھی تھا، لیکن جب اس نے ایسے بے وضو بدن پر جہاں پر اس کو بایا تو اس کا ایک کام تو ایک آپشن ختم ہو گیا، پاک کرنے والی بات تو ختم ہوگی، وہ کر گزرا. پاک وہ رہے گا لیکن پاک نہیں کر سکے گا. اب جو پانی ٹپکے گا اس کو کہتے ہیں مستعمل، طاہر ہے غیر و مطاہر. پہلے طاہر بھی تھا مطاہر بھی تھا، لیکن جو پاک تھا پاک کرنے والا تھا، جو پاک کرنے والی صفت وہ یوز ہو گئی، بے وضو بدن پر جب گرا تو وہ یوز ہو گئی، لیکن دوسری جو اس کی کوالٹی تھی پاک ہونے والی وہ باقی ہے. اس لیے آپ کے کپڑے پر وضو کا پانی لگ جاتا ہے استعمال، آپ منہ دھوتے ہیں چہرے سے گر کے لگتا ہے تو بدن ناپاک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز اس کی ختم ہو گئی ہے، پاک کرنا، لیکن وہ پاک کرنا وہ ختم ہو، خود سے پاک ہونا وہ موجود ہے. لیکن صحابہ اکرام وہ پانی جسے طاہر غیر مطاہر کہا جاتا ہے، یعنی وضو میں استعمال کے بعد، علماء نے لکھا ہے کہ مستعمل پانی پی نہیں سکتے، مستعمل پانی پی نہیں سکتے، اس سے وضو نہیں کر سکتے. ہاں بدن پر لگ گیا تو پاک ہے، لیکن وہ دوبارہ، کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا. اب دوبارہ آپ ایسا کریں کہ وضو کر رہے ہو اور وضو کا پانی گر رہا ہو، اس کو مٹکے میں جمع کر لیا، اس سے پھر آپ نے وضو نہیں، اب نہیں ہو سکتا. وہ پانی ہے، پاک ہے، پی بھی نہیں سکتے، اس سے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے بول برات شریف فرمایا اور حضور تشریف لائے اور ترکار نے وضو کیا. اب اپنے بدن پاک پر جب حضور نے پانی ڈالا تو عام قاعدے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے، انسانوں کے لیے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن سرکار نے جیسی پانی ڈالا، پانی گرا تو صحابہ نے ہتیلی میں لے کر پی لیا. تو اعلی حضرت نے اس پر فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 1 پر بہت باکمال خطاب کیا ہے کہ حضور کے بدن مبارک کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس پر حدث کبھی آتا ہی نہیں ہے. کہ دیکھیں صحابہ کرام وہ فریش پانی نہیں پی رہے ہیں، بلکہ وہ پانی پی رہے ہیں جس سے حضور نے استعمال کر لیا ہے. تو جب حضور نے استعمال کر لیا ہے تو وہ پانی استعمال ہونے کے باوجود بھی اس کے دونوں وس باقاعدہ رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پانی وہاں یوز ہوا ہے جہاں ناپاکی تھی نہیں. اللہ کی سر تا بقدم، سر تا بقدم، سر تا بقدم، وجود جو ہوتا ہے نا، ہم ایسی پڑھ کے جلدی اللہ کی سر تا بقدم. وہ کیا کہہ رہے ہیں اعلی حضرت؟ اس شعر میں وہ علم کلام اور فقی مسئلہ سمجھا رہے ہیں. انسان کا قد ہائیڈ، انسان کی ہائٹ سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی، وہی سر اور پاؤں کو ذکر کر رہے ہیں. اللہ کی سر ہیڈ، پاؤں تک لیگس، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ، اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے آپ سر سے لے کر پاؤں تک. اب اس کو نظم میں کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. واقعی میں ایسے انسان ہے؟ ایسا انسان بتا دیجئے کہ جس کے بدن پر جناب وضو کی حاجت ہو اور بدن استعمال کر لیا جائے اور پانی پاک رہ جائے. جن کے بول و براز کو صحابہ اکرام رضوان نے پیا، پسینہ مبارکہ سے استفادہ کیا. آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ہمارے بدن کے اندر 80% پانی ہے. جو ہم پانی پیتے ہیں وہ پسینہ بن کر نکلتا ہے. پانی پیتے ہیں میٹھا، اندر ہمارے اندر انٹرنل پتہ نہیں کیا چیز ہے، میٹھا پیتے ہیں وہ پیشاب میں بدبو بن جاتا ہے، پسینے بدبو بن جاتا ہے. سرکار سادہ کوئی پانی پی لے مٹکے سے، چشمے سے، وہ حضور کے بدن میں جاتا ہے تو ایسی خوشبو بن کے باہر آتا ہے، کیونکہ پسینہ اندر سے آتا ہے نا، وہ جو پانی آپ نے پیا ہے. سرکار پیتے ہیں تو سرکار کا باطن کیسا ہے؟ ہمارا باطن ایسا ہے کہ ہم پیتے ہیں میٹھا شربت، وہ بدبو بن کر نکلتا ہے. حضور پیتے ہیں سادہ پانی، وہ ایسا خوشبو بن کر نکلتا ہے کہ عرب والے جو خوشبو کے رسیاں ہیں وہ کہتے ہیں نہ پہلے کبھی ایسی خوشبو دیکھی نہ کبھی آپ ایسا. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے. آئیے یہاں پر دیکھیے کہ حضرت یہ ساری بات سننے کے بعد کہ جو فجر کی نماز نکل گئی, لیلۃ التاریس کا واقعہ دو تین دفعہ ہوا ہے لیکن بڑا زبردست امام مالک, یہ موطا امام مالک میرے سامنے ہے, یہ امام بخاری سے پہلے کی کتاب ہے اور یہ امام بخاری کے دادا استاذ ہیں. سب سے پہلی کتاب جو مرتب کی گئی, آگے انشاءاللہ حجت حدیث کا موضوع آ رہا ہے کیونکہ آگے موضوع بنے گا تو وہاں پر میں پرویزیوں اور غامدیوں کے سوال کے جوابات دے دوں گا, لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے احادیث جو مختلف صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھی یا جو ان کو یاد تھی انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھائی تھی, تو منتشر احادیث کو باقاعدہ عنوان کے تحت کمپائل جس نے کیا ہے ان میں سب سے پہلے نام مؤتہ امام مالک حضرت امام دار الحجرہ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ جن کو امام مالک کہتے ہیں, سب سے پہلے حدیث کی کتاب آپ نے مرتب کی. امام بخاری تو ان کے پوتے شاگردوں میں سے, بعد میں کام کیا انہوں نے بھی حدیث حاصل. تو یہ دیکھیے میرے سامنے موجود ہے مؤتہ امام مالک حدیث نمبر 26 بالکل شروع میں حضرت امام مالک لائے, فرما ارس رسول اللہ سب طریق مکہ توکل بلالا ان یوقظہم للصلاۃ, فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت پڑھاؤ کیا اور حضرت بلال کو یہ ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے جگائیں. تو فرماتے ہیں کہ فرقد بلال, حضرت بلال بھی سو گئے, حتی استیقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. بلال بھی سو گئے, سورج نکل آیا تو لوگ پریشان ہو گئے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی کہ وہ سوار ہو اور وادی سے نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا, ثم امرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزلوا او يتوضؤوا او امر بلالا, حضور نے فرمایا اس وادی میں جو ہے ان هذا الوادي به الشيطان, یا شیطان کا دخل ہے, نکلو. دوسری جگہ پر گئے اور صحابہ کو کہا جلدی جلدی وضو کرو, ہم اپنی نماز کی قضا کرتے ہیں. سارے صحابہ چلے گئے وضو کرنے کے لیے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر آپ تشریف لا رہے ہیں, جیسا میں نے کہا کہ بیان جواز کے لیے کبھی حضور نے وضو کیا ہے کبھی نہیں کیا. آپ نے حضرت بلال کو نماز کی اذان کے لیے یہ اقامت کے لیے کہنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی, نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو پریشانی دیکھی تو ارشاد فرما, اے لوگو, اللہ نے ہماری ارواح کو قبض کر لیا تھا, اگر وہ چاہتا تو تمہیں اسی وقت کی بجائے کسی اور وقت واپس لوٹاتا, یعنی موت ہی آ جاتی, روحی واپس نہ آتی. یہ حضور نے خطبہ دیا. جب کوئی نماز کے وقت سو جائے یا نماز بھول جائے تو جب موقع ملے تو وہ اس نماز کو اسی طرح ادا کرے جیسے نماز کے مخصوص وقت میں ادا کرتا ہے. یہ مسئلہ حضور نے بیان کیا. پھر حدیث کے الفاظ جو میرے ہماری آج کی گفتگو کا خاص مستدل تھے, ثم دعا رسول اللہ بلالا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو حضرت پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ثم التفت رسول اللہ الى ابی بکر, نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے, ابھی حضرت بلال دور کھڑے ہوئے. فقال, اور حضرت ابو بکر کہا, ان میں شیطان آتا بلالا, ابو بکر تمہیں پتا ہے نماز کیسے چلے گی, ارے نماز کیسی چلے گی, سب سو گئے. تو حضور بتا رہے ہیں, یہ یاد رکھنا, یہ حدیث, یہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 26 ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر جن پیاری باتوں کو کرنے کا اللہ نے اپنے فضل سے مجھ بیکار کو توفیق دی ہے ان میں یہ سب سے بڑی بات مجھے لگتی ہے, اس لیے میں حدیث بار بار پڑھتا ہوں. اللہ اس کے صدقے ہماری قبر اور حشر کی منزل آسان. صحابہ کو نماز پڑھا دی اور نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا, ابو بکر تمہیں پتا نماز کیسی چلی گئی, کہنے گے حضور کیسے, فرمایا ان شیطان آتا بلال, شیطان جو تھا نا وہ بلال کے پاس آیا, وہ قائم یصلی, اور بلال بالکل پریپیئر تھے, وہ کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھ رہے تھے. فاستعجل, جب وہ ٹیک لگا کر بیٹھے بلال کے پاس جب آیا, شیطان بلال کے پاس جب آیا تو اس وقت حضرت بلال جو ہے نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نے ان کو دبانا شروع کیا, تو حضرت بلال نے نماز ختم کی اور آپ کو ذرا سستی طاری ہوئی تو آپ لیٹ گئے, اور جب لیٹ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان نے کیا کیا تھا. فرماتے ہیں بلال کو لٹا دیا اور یحدیو کما یحدیو سبیو, ایسی تھپکی دینے لگا جیسے ماں بچے کو تھپکی دیتی, سو جا سو جا سو جا, سو جا. یہ حضور فرماتے ہیں. حتی نامہ, یہاں تک کہ بلال سو گیا. اچھا یہ بات ساری حضور نے حضرت ابو بکر کو بتا دی. ثم پھر اس کے بعد دعا رسول اللہ بلالا, حضور نے پھر آواز دیا بلال ادھر آؤ. بلال آئے. فاخبر بلال رسول اللہ مثل الذي اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال آئے کہنے کہ حضور بس میں معذرت چاہتا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں. وہی ساری باتیں کی جو حضور نے ابھی حضرت ابو بکر سے کی حدیث. فاخبر بلال رسول اللہ علیہ السلام مثل الذي اخبر رسول اللہ ابا بکر. یہ موتا امام مالک, وہی بات کہ بس حضور میں کیا کروں, حضور میں نماز پڑھ رہا تھا, بس مجھے ایسی ہلکی سی نیند آئی اور تھوڑا مزہ آنے لگا اور میں لیٹ گیا اور سو گیا. تو سرکار نے جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فقال ابو بکر اشہد انک رسول اللہ, حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ موتا امام مالک کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے, اور یہ حدیث نمبر 26 تھی جس کو امام مالک نے نقل فرمایا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کو بلایا جاتا ہے اور اس بلانے سے کتنے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. یہاں پر کسی کہنے والے نے ایک بات کہی کہ جناب شیطان تو جیت گیا, جبکہ یہاں مسئلہ حل ہو چکا ہے. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے واضح طور پر پڑھ دی ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ کلام آیت نمبر 115 سورہ طہٰ, اس کو یاد رکھیں. ولم نجد لہ عزما. بعض بدتمیز قسم کے لوگ جب حضرت آدم کے اس مبارک واقعے کی طرف آتے ہیں جس میں ہزارہ حکمتیں ہیں, بڑے مذاق میں باتیں کرتے ہیں. ایک تو درس قرآن دینے والی کوئی عورت تھی بڑی مشہور ہے, وہ معاذ اللہ اس نے غالب کا شعر یہاں پڑھ دیا تھا حضرت آدم کے لیے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا اور وہ کہہ رہی ہے کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ انبیاء کے لیے بات, اس لیے ہم کہتے ہیں درس کے لیے سنی ہونا چاہیے. تم چاہے قرآن پر جتنا بھی عبور کرو تم کہیں نہ کہیں ڈنڈی ضرور مارتے ہو, اس لیے کہ سرشت کے اندر بھابھیوں تمہارے ادب نہیں ہے. تو یہ بات کرنا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, معاذ اللہ العیاذ باللہ, وہ بھی حضرت آدم کے, جبکہ خدا ان کا رب خود کہہ رہا ہے ولم نجد لہو عزما, ہم نے ان کے اس کام کے اندر قصد و ارادہ نہیں پایا. تو جب قصد و ارادہ نہیں تھا تو پھر اسے گناہ کیسے کہہ سکتے. میں نے اس لیے عقیدہ بیان کر دیا. یہاں پر آخری بات عرض کرتا ہوں, پھر ہم بات کو, کیونکہ آگے کا موضوع ایک ضروری موضوع ہے اور لازم موضوع ہے, وہ انشاءاللہ العزیز کل کے اوپر ہم چھوڑیں گے, اس واقعے سے نکلتا ہے. یہاں پر کوئی کہنے والا یہ کہنے لگا کہ دیکھو شیطان تو جیت گیا. علماء نے کہا کیسے؟ کہا اس نے حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا, اس کا کام تھا, جب اس نے نکلوا دیا تو جیت تو وہ گیا. تو بڑا زبردست حکمت بھرا جواب, کیونکہ سچ کو بڑے سمل کے بتانا پڑتا ہے, جھوٹ تو ایک چٹکی ہوتی ہے. اور سب ایسی بنی اسرائیل کے سامری کی طرح ہمارے لوگ فوراً اٹریک ہوتے, کیا بات کر دی کیا بات کر دی. تو جھوٹ تو جھوٹ ہے, اور کاٹ شانٹ کے بات کرنا الگ بات, تہمت آسان ہے, سمجھانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن آج اتنا شارٹ کٹ کا دور ہے کہ ہم تھم نیل کو سن کے سمجھتے ہیں دین. ہم ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے پہلے اسکولنگ, ہمارا تقریباً 12 سال اسکولنگ اور کالج چلتا ہے, 12 سال 14 سال. اس کے بعد پھر 4 5 6 سال ہماری یونیورسٹی ہوتی ہے, پھر جا کر ہم کہتے ہیں یہ علم سمجھ میں آیا. تو اچھی بات ہے, کوئی اس کا ہم رد نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جو طریقہ ہے تاکہ بندہ اس میں میچیور ہو. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں آپ, کہ دنیاوی تعلیم کے لیے 16 سال 18 سال لگا کر آپ اس کو سمجھنے میں راضی ہوتے ہیں, دین کو آپ نے 40 سیکنڈ کے تھم نیل پر چھوڑا ہوتا ہے. ایک سمجھ نہیں پاس, نہیں نہیں شاہ صاحب 1 گھنٹے کی تقریر نہیں ہونی چاہیے, 40 سیکنڈ کی ہونی چاہیے. میں نے کہا جاؤ عیش کرو, ہمارا کام یہ نہیں ہے دل میں بات اتار دینا, بات بتا رہے ہیں, 40 سیکنڈ میں کیا بات بتائیں. اگلے نے جو تجھے جھوٹ سکھایا ہے, روایت کا غلط مطلب بتایا ہے, تو ہم تو تجھے سیاق و سباق ہر طریقے سے سمجھا کر بتائیں گے تاکہ تو پختہ ہوگا اور سمجھے گا. تو سچ کو سمجھانے کے لیے زخم لگانا آسان ہے, اور اس کو مندمل کرنے کے لیے پٹی پر پٹی تبدیل کرنا اس کو کرنا، تو لہذا سچ تک اپروچ میں ٹائم لگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جھوٹ کو ایڈاپٹ کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، سچ کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ تو اب آپ دیکھیں ایک ہی مسئلہ عصمت کا ہے، آج پورا درس اس پر آ رہا ہے، تاکہ ہر گوشے سے ہم اس کو کور کریں اور کوئی شیطان ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہ ڈالیں، اور ہم اپنے کسی دوست اور بھائی کے لیے سمجھانے کا باعث بنے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور قرآن کریم کی آیت بھی میں نے آپ کو بتا دی، ولم نجد له عزما، سورۃ الاعراف سوری سورۃ الطہٰ آیت نمبر 115، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کے اس عمل کے اندر علیہ السلام قصد و ارادہ نہیں پایا۔ کہنے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال تو دیا گیا، اور شیطان نے حضرت آدم کو نکال، خود تو نکلا تو ان کو بھی لے کر نکلا، تو جیت تو وہ گیا۔ ہم نے کہا نہیں، اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اب سے سمجھانے کے لیے اس جانور کو سچ سمجھانے کے لیے تھوڑا ٹائم لینا پڑتا ہے ہمیں۔ ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ حضرت آدم کو بنایا کیوں گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ان کو زمین میں اللہ نے ناب بنایا، ان کو زمین پر بھیجا اس لیے کہ پھر آگے نوح انہی میں سے آئے، ابراہیم انہی میں سے، عیسیٰ انہی میں سے آئے، موسیٰ انہی میں سے آئے، داؤد و سلیمان انہی میں سے، ستار انہی میں سے، علیہ السلام۔ بتا ایسے انسان تاریخ انسانیت پر اور اللہ کی مخلوق میں ایسی زبردست کوئی مخلوق آئی ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کا مقام تھا؟ کہا نہیں، کہا یہی تو بات تھی کہ حضرت آدم کے ذریعے اللہ اپنی قدرت اور اپنی مہربانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا، اور یوں سمجھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں، کیونکہ وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں بلا تشبیہ، جو نیک ہیں یا بد ہیں سب انہی سے پیدا ہوئے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہاں پر، اب وہ بھی جنت میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان افلاطونوں کا کیا کام ہے جنت میں؟ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، اور ان کے پش سے وہ ساری اولادیں نکلی، جو کافر تھے وہ الگ ہوئے، مومن الگ ہوئے، جب دونوں الگ ہو گئے مکمل ہو گئی، پھر قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم دوبارہ اپنے ان اہل ایمان بچوں کو جو جنت کے حقدار تھے ان کو لے کر ہمیشہ جنت میں جائیں گے، اور شیطان ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو پتا ہو حضرت آدم جیتے یا شیطان جیتا؟ حضرت آدم جیتا۔ فتح کس کی ہوئی؟ حضرت آدم کی ہوئی، اور اللہ رب العالمین جل والا نے ان تمام طریقے کو ظاہر فرمایا، اور ہزارہ حکمتیں اس کے اندر تھی۔ اللہ نے اپنی ذات کو ظاہر فرمانا تھا، کائنات کو قائم کرنا تھا، بندے کا اپنے رب سے کیا رشتہ ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ جو قرآن نے کہا نا فتلقى آدم، اللہ رب العالمین جل والا نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے آدم علیہ السلام پر اپنے کلمات کو اتارا، فتاب علیہ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ذریعے جو اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں رجوع لائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کلمات کی وجہ سے آپ کے ان معاملات سے درگزر فرمایا۔ وہ کلمات سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے آیت نمبر 23 میں، قالا، ان دونوں نے کہا، کون؟ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یہ تقاضا بندگی ہے اپنے رب کے حضور بات کرنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ذکر فرمایا، جو ہم نے آدم کے علیہ السلام پہ اتارے، اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آگے چل کر آ رہا ہے۔ اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے کسی بھی ٹاپک کو جو بندہ ڈسکس کرتا ہے تو اس ٹاپک سے متعلق جہاں جہاں اس ٹاپک کو قرآن نے لایا ہے وہ تمام آیتوں کو ایک طرف کرنا پڑے گا، اور پھر اس کا گہرا بندہ مطالعہ کرتا ہے تو پھر ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے۔ یہی اہل سنت کے علماء کا طریقہ ہے کہ وہ اس جس ٹاپک کو، جس طرح ہم حضرت آدم کے اس توبہ والے مسئلے کو یا گندم کھانے والے مسئلے کو آج ہم نے اپنا ٹاپک اور موضوع بنایا تھا، تو اس سے ہم نے جہاں جہاں کئی اور جگہ، لیکن یہ وہ بنیادی مقامات تھے تین جگہ پر، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الطہٰ، ان تینوں کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو موضوع سامنے آ جاتا ہے کہ جناب کیا وجہ تھی۔ تو یہاں پر اللہ نے سورۃ الاعراف میں کہا کہ شیطان نے قسم کھائی تھی اور اس نے یقین دلایا تھا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے، تو اب وہاں پر تو صرف اتنا ہے سورۃ بقرہ میں دانا کھایا، اگر ادھر ہی آپ اٹکے رہیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر بے گمانی، بدگمانی آئے گی اور آپ میں کوئی مسکنسپشن ڈال سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے فرمایا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ان کی قبولیت توبہ کے لیے یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے مستدرک کے اندر ملتی ہے جس پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے, مجموعہ زوائد میں بھی ہے, جامع صغیر میں بھی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام سے یہ اجتہادی بات سردد ہوئی کہ آپ نے معاملہ کیا تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور کہا میں تجھ سے یا اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ محمد کیا ہے اور محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تب انہوں نے کہا کہ تیرا نام برکت والا یا اللہ, تو نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبہ کس شخص کا ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ اے آدم, وہ تمہاری اولاد میں ہیں اور آخر النبیین ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد میں آخری امت ہے, اور اے آدم اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے, قرآن میں وہ کلمات موجود ہے. بہت تدبیق ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم نے یہ بھی فرمایا اور وہ کلمات بھی ذکر کیے. اہل سنت نہ اس کے منکر ہیں نہ اس کے منکر ہیں, دونوں باتیں یہاں پر شامل کر کے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کل کا جو ہمارا موضوع ہوگا اس میں یہ روایت انشاءاللہ دوبارہ زہر بحث آئے گی. آج ہم نے گویا کہ یہاں پر خاص طور پر جس ٹاپک کو ہم نے آج لیا ہے وہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک کا خلاصہ آج ہم نے انشاءاللہ الحمدللہ کر لیا ہے. کل انشاءاللہ العزیز 89 تک آیات کا ہم خلاصہ کریں گے تاکہ اس میں موجود جو ضروری باتیں وہ ہمارے سامنے آ جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اشرا رحمت ہے, پڑھ لیجئے قل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللہ تمام عالم اسلام پر فضل فرمائے, بالخصوص فلسطین پر اللہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم. فمبلغ